أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله، صدق الله العظيم. بشك الله دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، اور بے شک اللہ محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو خیانت کرنے والا ہو، ناشکرا ہو. جن لوگوں سے لڑائی لڑی گئی ہے یا جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ دور کرتا رہتا ہے، تو خانقاہیں، کنیسہ اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اور بے شک اللہ مدد کرے گا ہر اس آدمی کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38, 39, 40 اور 41 نمبر کی آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, کہ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے, اور فرما ان اللہ لا يحب كل خوان كفور, اور بے شک اللہ نہیں محبت کرتا اس شخص سے جو خیانت کرنے والا ہو اور کفر کرنے والا ہو. تو یہ جو آیت نمبر 38 آج سب سے پہلے تلاوت کی گئی, اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دفاع کرتا ہے, یعنی کافر اگر یہ چاہیں کہ مومنین کو ہم دنیا سے بالکل نیست و نابود کر دیں, یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کا دفاع فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص خیانت کرنے والا ہو اور کفر کرنے والا یعنی ناشکری اور انکار کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے کوئی محبت نہیں کرتے. یہ دو باتیں آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمائی گئیں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس قصے میں نازل ہوئی جب آپ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, مگر مشرکین مکہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی, اور آپ وہاں حدیبیہ میں ٹھہرے رہے. پھر بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ واپس تشریف لے آئے, اور اگلے سال آپ نے جا کر عمرۃ القضاء یعنی اس کے بدلے میں دوسرا عمرہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین ہیں جو فی الحال مکہ مکرمہ میں قابض ہیں, یہ خوان ہیں اور کفور ہیں یعنی خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکری اور انکار کرنے والے ہیں. خیانت کرنے والے تو اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کو نعمتیں دی تھی کئی طرح کی, مکہ مکرمہ ان کو دیا, حرم ان کو دیا, بیت اللہ ان کو دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ ان کو دیے, مگر انہوں نے اس امانت کے اندر خیانت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس اور رحمت للعالمین شخصیت کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی, تو ان سے بڑھ کر خیانت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں فرماتے. اور کفور کا معنی انکار کرنے والے کا بھی آتا ہے, اور کفور کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں, ناشکر شخص کے بھی آتے ہیں, اور انکار کرنے والا یعنی اللہ کا انکار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا. تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ کفر بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار بھی کرتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے اپنے آپ سے خود دور کیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو 13 پارے میں آئی ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا. جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا. تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو آ رہا ہے نعمت اللہ, اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت دی تھی جو صادق تھے اور وعد اور امین تھے, الصادق الوعد الامین تھے. ان مشرکین مکہ ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی ناشکری کی. تو قرآن مجید نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ان کا انکار کیا اور اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا. تو مشرکین مکہ کو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات یہ فرمایا کہ یہ خوان بھی ہیں, کفور بھی ہیں, کہ خیانت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے اور کفر کو اختیار کرنے والے ہیں. تو گویا اس آیت کا پہلا پس منظر جو بعض مفسرین نے ذکر فرمایا وہ یہ ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے قصے میں, اور اس میں مشرکین مکہ کو یہ خوان اور کفور کہا گیا. ایک دوسری تفسیر جو ہے وہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے, اور وہ یہ کہ بعض مسلمان جو ایک طویل عرصے سے مشرکین مکہ کے کا ظلم سہ رہے تھے اور مسلسل ان کے مظالم کو برداشت کر رہے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہیں چپکے چپکے ان کے خلاف کوئی اقدامات کریں, ان میں سے کسی کو قتل کر دیں, کسی کا مال چھین لیں اور ان کو طرح طرح سے نقصان پہنچائیں. تو یہ بات ان کے دل میں آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں یہ اجازت دیجئے کہ یہ کافر اور ظالم جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں, یعنی چپکے رات کے تاریکی میں اور خفیہ طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی, اللہ تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ طریقہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ظاہر میں دوست بن کے رہیں اور اندر سے چھرا گھونپتے. اسلام نے جہاد کی تو اجازت دی ہے, چنانچہ اگلی آیت کے اندر جہاد کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ قتال کی تو اجازت ہے, جہاد کی تو اجازت ہے, مگر خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ رہیں دوستوں کی طرح اور رات کو چھرا گھونپتے, دن میں تو رہیں مسکراتے ہوئے اور رات کو جناب چھرا گھونپ دیا اور ان کو قتل کر دیا, مال لوٹ کر بھاگ گئے. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ طریقہ کافروں کا ہوتا ہے. اور باقی یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنین کا دفاع کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مومنین کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا. چنانچہ جب جہاد کی اجازت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی. تو یہ جو بعض مسلمانوں کے دل میں خیال آیا تھا کہ ہم خفیہ طریقے سے یہ کام شروع کریں اور کافروں کو چپکے سے نقصان پہنچائیں, قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی, اور یہ فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, کہ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے, یعنی تم مومن ہو اللہ تمہارا دفاع کرنے والا ہے. لیکن ان اللہ لا يحب كل خوان كفور, لیکن اللہ تعالی نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو, انکار کرنے والا ہو. خیانت کی اجازت نہیں ہے, کفر کی اجازت نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے مکہ مکرمہ کے اندر. شروع کے 3 سال تھے تو ایسے تھے کہ جس میں خاموشی کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے, دار ارقم کے اندر خاموشی سے ہوتا رہا, پھر اس کے بعد کھل کر تبلیغ شروع ہو گئی, وانذر عشیرتک الاقربین, اور آپ نے تبلیغ کا کام کھلے طور سے شروع کیا. تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. کون سی تکلیف ہے جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ پہنچائی ہو. چنانچہ اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تین ہجرتیں ہوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی پشت مبارک کے اوپر اوجری لا کے رکھ دی جاتی ہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. یہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچائی جا رہی تھی, لیکن آپ نے یہ اجازت نہیں دی کہ خیانت کر کے کام کیا جائے, دھوکہ دے کر کام کیا جائے, کیونکہ دھوکہ دے کر کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور اسی لیے مفسرین نے لکھا اور علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے. آج کل جیسے بینک میں حفاظت کے طور پر چیزیں رکھوا دیتے ہیں, تو وہ لوگ کسی سچے وعدے کو پورا کرنے والے امانت دار شخص کے پاس رکھواتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون الصادق الوعد الامین تھا, آپ کے پاس کافروں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں. لیکن جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے یہ طلع عام نہیں کی کہ میں ہجرت کے لیے جانے والا ہوں, چپکے سے روانہ ہوئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ میں متعین کیا کہ میرے جانے کے بعد یہ جتنی امانتیں ہیں یہ کافروں کو تم پہنچا دینا, یہ فلاں کافر کی امانت ہے, یہ فلاں کافر کی امانت ہے, یہ فلاں کافر کی امانت ہے. حالانکہ امانتیں کس کی تھیں؟ کافروں کی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جاتے اور لے جا کر مدینہ منورہ کے غربا فقراء اور مستحقین زکات پہ تقسیم کر دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا جی ابھی تو ثواب کا کام تھا. ثواب کا کام ہو یا نہ ہو, لیکن نبی یہ خیانت والا کام نہیں کرتے. امانت رکھوائی جائے اور وہ دھوکہ دے اس کے اندر. مسلمان جہاد تو کرتا ہے, قتال تو کرتا ہے, لیکن مسلمان دھوکا نہیں دیتا, مسلمان خیانت نہیں کرتا. تو اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالی مومنین کا دفاع کرتا ہے, کرتا رہے گا, اور یہ کافر مومنین کو ختم نہیں کر سکیں گے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو اور انکار کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں تمہیں جہاد کی تو اجازت ہے لیکن خیانت کی اجازت نہیں ہے, دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے, جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. دھوکے کے ذریعے سے آپ نہ کسی کی جان لے سکتے ہو, نہ مال لے سکتے ہو, نہ کوئی اور چیز. بلکہ سورۃ الانفال کے اندر دسویں پارے میں اللہ تعالی نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی, اور وہ بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہ بعض لوگ جن سے میں نے معاہدہ کیا ہے یہ معاہدے کو توڑیں گے. اب وہ کافر جو ہیں وہ اگر معاہدہ توڑ کے چپکے سے معاہدے کے خلاف سازش کریں تو اس کا آپ کو ڈر تھا. تو کیا جب ان سے خفیہ سازشوں کا ڈر ہے تو ہم خفیہ سازش کر کے چپکے سے معاہدہ توڑ کے ان کو نقصان پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچا سکتے. قرآن نے منع کر دیا, نہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کافر یہ کام کر سکتا ہے کہ معاہدہ کرے پھر چپکے سے نقصان پہنچائے. مسلمان کبھی یہ کام نہیں کرتا. مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے, جہاد کرتا ہے, لیکن خیانت نہیں کرتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ, کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا, تو آپ برابر طریقے سے وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ بھئی مجھے تم سے خیانت کا ڈر ہے اور فلا تاریخ سے میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم. آپ معاہدہ تو ختم کر سکتے ہیں لیکن خیانت نہیں کر سکتے کہ معاہدہ باقی ہو اور پھر اندر سے چھرا گھونپ دیا جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر کسی قوم سے آپ کو خیانت کا ڈر ہے تو آپ معاہدہ ان کو واپس کر دیجئے، علی سوا برابر طریقے سے، اس طریقے سے کہ آپ اور وہ بالکل برابر ہو جائیں تاکہ معاہدہ ختم ہو جائے، وہ بھی آزاد آپ بھی آزاد، لیکن معاہدہ بھی ہو اور پھر چپکے چپکے سازشیں بھی ہوں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. چنانچہ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالی معاف فرمائے، اب ہمارا کچھ حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہم سے جہاد تو ہوتا نہیں جی، اور چپکے چپکے جناب سامنے کچھ پیچھے کچھ نیچے کچھ، اب نہ ظاہر ایک جیسا، بس دھوکا اور فریب. یہ حالانکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ جب یہ کافر ہمیں اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم بھی خفیہ طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں خیانت کر کے. تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ نہیں، تمہیں خیانت کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو اور انکار کرنے والا ہو. ہاں جہاد کی اجازت ہے، چنانچہ اگلی آیت کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی اور فرما دیا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. کس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے؟ قرآن اس سے خاموش ہے، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ بسا اوقات نائب فاعل یا فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ آیت کا مفہوم اس کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو اصل میں ہے اذن القتال للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو اب قتال کی اجازت دے دی گئی ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور 13 سال تک مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں. آپ کو پتا ہے کہ امیہ ابن خلف جو تھا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کے اور گرم ریت میں لٹا کے اور اذیتیں پہنچاتا تھا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. اور نہ جانے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن مسلمانوں کو حکم یہی آتا رہا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی گئی. چنانچہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر آخر میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی. تو جب اسلام کو پھیلے ہوئے یعنی وحی کو آئے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور شہر بھی کون سا، مکہ مکرمہ، مسجد حرام، بیت اللہ، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، لیکن مجبوری میں چھوڑنا پڑا کیونکہ جان مال ہر چیز کا خطرہ تھا، زندگی گزارنا مشکل تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اور وہ مفسرین نے حدیث میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اخرجوا نبیہم لیہلکن، یہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے اس گھر سے نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہوں گے. بہت ہو گیا، 13 سال تک انہوں نے تکلیف پہنچائی، بہت ہو گیا، مسلمانوں نے صبر کر لیا، بہت صبر کر لیا، لیکن اب انہوں نے نبی کو نکال دیا ہے مکہ مکرمہ سے, تو اب یہ لوگ ہلاک ہوں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, اور وہاں آپ پہنچے ہیں ربیع الاول میں, ربیع الاول میں. اور اسی لیے یہ آتا ہے کہ ربیع فی ربیع فی ربیعی, کہ بہار کا مہینہ تھا اور مدینہ منورہ میں بہار آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. ایک سال آپ وہاں رہے. اگلے سال سفر سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ چونکہ ان سے لڑائی کی جا رہی ہے اب ان کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ قتال کے بدلے میں قتال شروع کر دیں اور مقابلہ کریں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی, ورنہ 13 سال تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی, بلکہ مسلسل صبر کی تلقین کی جاتی رہی, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر ہیں, صبر کی تلقین ہوتی رہی. لیکن جب ہجرت ہو گئی, ہجرت کا بھی ایک سال گزر گیا, پھر اس کے بعد آیت نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یہ آیت جو آج پڑھی گئی ہے. اور اس کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ جس جہاد کی پہلی آیت ہے, پھر اس کے بعد تو جہاد کی کا سلسلہ شروع ہوا اور آیات مسلسل نازل ہوتی رہیں. تو ربیع الاول سن 1 ہجری میں آپ مدینہ منورہ پہنچے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہجری سن شروع ہوا ہے. یہ جو ہجری سن ہجری ہے نا, یہ بلکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جس سال میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا اس سال کی طرف, اس واقعے کی طرف اس سال کو منسوب کر دیا جاتا تھا. عام الفیل, وہ سال جیسا ہاتھیوں کا واقعہ ہوا, عام البعثہ, عام الہجرہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کاغذ پیش کیا گیا, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس پر تاریخ نہیں ہے. کہا کہ اس پر تاریخ نہیں ہے, تاریخ ہونی چاہیے ہر تحریر کے اوپر. تو عرض کیا کہ جی اس پر کوئی نظم ہونا چاہیے. کہا کہ ہاں, اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے. چنانچہ آپس میں یہ اختلاف ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے ہو. تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ اس کی ابتدا ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, کسی نے کہا نہیں ابتدا ہونی چاہیے اس دن سے جس دن آپ پہ وحی نازل ہوئی, کسی نے کہا کہ ابتدا ہونی چاہیے اس دن سے جس دن آپ کا وصال ہوا, انتقال ہوا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین, میرا خیال یہ ہے کہ ابتدا ہونی چاہیے ہجرت کے واقعے سے, کیونکہ ہجرت جو ہے یہ اہم ترین واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں. اور اس سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ پیدائش جو ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کس وقت پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح وہی جو ہے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن وہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. اسی طرح وفات, یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. لیکن ہجرت انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ہجرت ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ یہ ڈے وے جو ہے نا وہ نہیں مناتا کہ جناب برتھ ڈے اور جناب فلاں ڈے. تو اسلام جو ہے وہ تو عمل کی تاکید کرتا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہجرت سے شروع کیا. اب ہجرت تو ہوئی تھی ربیع الاول میں, تو سال شروع ہونا چاہیے تھا کس وقت سے؟ ربیع الاول سے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین, اس کو محرم سے شروع کیجئے, کیونکہ آدمی جب حج سے واپس پلٹتا ہے, حج کر کے تو محرم میں اپنے علاقے میں پہنچتا ہے, تو وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. جب حج سے واپس پہنچتا ہے تو اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے, تو محرم سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی اس تجویز کو عمر فاروق نے بھی پسند کیا اور تمام صحابہ نے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عثمان غنی نے یہ تجویز اس لیے بھی پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہجرت کی تھی ربیع الاول میں، لیکن آپ نے تیاری شروع کر دی تھی محرم سے، وہ محرم میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب جانا ہے، تو محرم میں چونکہ تیاری شروع ہو گئی تھی تو محرم سے سال شروع کیا گیا. بہرحال محرم، سفر، ربیع الاول، اگلا سال جب سفر کا آیا تو اس میں یہ آیت نازل ہو گئی جس کو آیت الجہاد کہا جاتا ہے، اور اس میں اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب جہاد شروع کر دو، اور اگر تم سے لڑائی کی جا رہی ہے تو تم بھی سامنے مقابلے پہ آ جاؤ اور جہاد کرو ان کافروں کے ساتھ. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے جہاد کی، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے بغیر کسی حق کے. إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ہاں مگر صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس جرم میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. سفر میں یہ آیت نازل ہوئی، سفر سن 2 ہجری میں، سفر سن 2 ہجری میں، اور شروع سفر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور سفر ہی کے مہینے میں آپ نے 70 صحابہ جن میں غالب اکثریت مہاجرین کی تھی ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ نے چاروں طرف کے علاقوں کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کون سی چیز کہاں ہے، کون کون سے قبائل رہتے ہیں، کن سے ہماری صلح ہو سکتی ہے، کن سے ہماری جنگ ہوگی، کون سے ہمارے موافق ہیں، کون سے ہمارے مخالف ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینا شروع کیا. تو سفر میں آپ تشریف لے گئے ابوا کی طرف، ابوا کی طرف، اور اس کو ودان بھی کہتے ہیں. پھر ربیع الاول میں آپ تشریف لے گئے بوات کی طرف، پھر جماد الاولی میں آپ تشریف لے گئے عشیرہ کی طرف. اس کو غزوہ ابوا، غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ کہا جاتا ہے، جس کے ذکر حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی. یہ تین غزوات ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کے گئے ہیں اور آپ نے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا، اور اس میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ علاقے کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کون کون قبائل ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، وہ ہمارے ساتھ صلح پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چنانچہ اسلامی جہاد کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ صلح کے ساتھ ہوئی ہے. چنانچہ غزوہ ابوا میں آپ نے جا کر بنو زمرہ سے صلح کی، غزوہ بوات میں بھی آپ نے اس علاقے کے لوگوں سے صلح کی، غزوہ العشیرہ جو تھا اس میں بھی آپ نے جا کر بنو مدلس سے صلح کی، اور صلح کا معاہدہ لکھا گیا تاکہ تمام جو دائیں بائیں ادھر ادھر کے مدینہ کے قریب کے علاقے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں. چاروں طرف صلح کر لیا آپ نے سب علاقوں والوں سے، تاکہ جو باہر سے کوئی اٹیک ہو سکتا ہے یا مشرکین مکہ حملہ آور ہو سکتے ہیں اس کے لیے مدینہ کا دفاع ہو، اور قریب کے رہنے والے جو قبائل ہیں ان کا. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہاد کے اندر صلح بھی ہے. جہاد کا مطلب صرف لڑنا ہی نہیں ہے، قتال کا مطلب صرف لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر صلح ہو تو وہ بھی اجازت ہے. خود قرآن مجید میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر آپ بھروسہ کیجئے. چنانچہ سفر میں آیت الجہاد نازل ہوئی، آپ نے غزوات کا سلسلہ شروع کیا. پہلا غزوہ ابوا ہوا جس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، پھر غزوہ بوات ہوا، پھر غزوہ عشیرہ ہوا، اور تینوں غزوات میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ آپ نے مختلف قبائل سے صلح کی، معاہدہ لکھا گیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کی بات پکی ہو گئی. معلوم ہو کہ جہاد جس طرح لڑائی کا نام ہے اسی طرح صلح کا بھی نام، ہر جگہ تو نہیں آپ لڑ سکتے، ہر ایک سے لڑنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اگر صلح کسی بات ہو سکتی ہے, نکل سکتی ہے, تو صلح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. چنانچہ جہاد کی ابتدا میں یہ تین صلح ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور صلح ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا ہے کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کے لیے آپ نکلے ہیں. ادھر سے وہ قافلہ چل پڑا جس کو نفیر کہا جاتا ہے, اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے, اور غزوہ بدر کے اندر پہلا معرکہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. سفر میں آیت نازل ہوئی, اس کے بعد رمضان المبارک میں بدر ہوا, لیکن بدر تو کافی آگے جا کر ہوا ہے, اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں لڑائی نہیں ہوئی, بلکہ آپ نے ان میں صلح کی ہے اور مختلف قبائل سے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے, جن قبائل سے آپ نے صلح کی ہے وہ کافر تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے صلح فرمائی, اور صلح کر کے اب مدینہ کو محفوظ کیا, قریب کے علاقوں کو محفوظ کیا تاکہ یہ سارا علاقہ محفوظ ہو جائے حملہ آوروں سے, جو ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. تو یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد آپ نے جہاد کے لیے نکلنا شروع کیا. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن لوگوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے قتال کی, بانہم ظلموا, کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے, بے شک اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے. مسلمان کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن تم اللہ کے دین کے لیے اگر کھڑے ہوگے, جہاد کرو گے, صلح ہو یا قتال ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تمہارا مقصد لا کلمۃ اللہ ہونا چاہیے, کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, بے شک اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. آگے ان کی تعریف کی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو قتال کی اجازت دی گئی ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے نا حق. یہ سب اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے, مکہ مکرمہ ان کا گھر تھا, ان کی اپنی جائیدادیں تھیں, ان کے اپنے مکانات تھے, لیکن ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے نا حق طور پر. الا ان یقولوا ربنا اللہ, ہاں مگر یہ کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا, کوئی قصور نہیں تھا, اگر قصور تھا تو صرف ایک تھا, اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. الا ان یقولوا ربنا اللہ, تو چونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے, 13 سال انہوں نے صبر برداشت کیا ہے, طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ قتال کے مقابلے میں قتال شروع کرو اور جہاد کا آغاز کرو, جہاں صلح کی ضرورت ہو وہاں صلح کرو, اور جہاں قتال کرنا پڑے وہاں قتال کرو. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے نا حق. الا ان یقولوا ربنا اللہ, ہاں مگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں, مگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. یہاں ہو سکتا ہے آپ حضرات ایک بات سوچ رہے ہوں کہ گھروں سے تو نکالا گیا تھا صرف کس کو, مہاجرین کو, انصار کو تو گھروں سے نہیں نکالا گیا تھا, وہ تو اپنے گھروں میں آباد تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے شروع میں جتنے غزوات کیے ہیں مہاجرین کو لے کر کیے, ابوا, ودان, بوات, اشیرا, یہ جتنے غزوات ہیں سب مہاجرین تھے. ان میں انصار اکا دکا کوئی ویسے ساتھ ہو گیا ہو گیا, لیکن مہاجروں کو لے کر آپ گئے جہاد کے لیے, اور وجہ یہ تھی کہ اس آیت قتال کے اندر ذکر کن کا آیا ہے, مہاجرین کا آیا ہے, کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اور اس کی ایک اور عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بدر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو گیا کافروں کے لشکر سے، آپ کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، وہ لوگ مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس اتنی تعداد میں اسلحہ موجود نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں یا نہ کریں، تو آپ نے مشورہ مانگا تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے مشورے میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاد کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر مہاجرین میں سے کوئی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاد کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے آپ ہر جو بھی کڑے ہو کہتا تھا، آپ فرماتے تھے اشیرو علی ایہا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ 313 ہیں ادھر 1000 ہیں اور مسلح ہیں، تو آپ فرماتے تھے اشیرو علی ایہا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو ایک مہاجر صاحب ہی کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق، دوسرے مہاجر صاحب ہی کھڑے ہوئے، تیسرے مہاجر صاحب ہی کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نام پہ آپ آگے بڑھیے، جہاد کیجئے۔ آپ نے ان کی قدر فرمائی لیکن پھر فرمایا اشیرو علی ایہا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ جو کہ انصار کے قبیلے کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ ہمیں مراد لینا چاہتے ہیں، یعنی ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور وجہ یہ تھی، دیکھو یہ ہے معاہدے کی پاسداری، میں آپ کو حیرانی کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار لے کر آئے تھے، بیعت عقبہ اولی ہوئی منا کے اندر، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور انصار نے پہلے 12,000 نقبہ ان کو کہا جاتا ہے وہ گئے، پھر 70 صحابہ گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مدینہ آ جائیے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، سارے عرب تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو آپ کو یہ خیال رہا کہ انصار نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، لیکن انصار نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم نکل کے آپ کے ساتھ لڑیں گے، ایسا کوئی وعدہ انصار نے نہیں کیا تھا، ایسا کوئی وعدہ انصار نے نہیں کیا تھا کہ ہم باہر نکل کے آپ کے ساتھ بھی جہاد کریں گے۔ تو جب آپ نے فرمایا اشیرو علی ایہا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، تو ایک مہاجر صاحب بھی کھڑے ہوئے، دوسرے مہاجر صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ ایک ہی بات کہتے رہے اشیرو علی ایہا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں شاید، یعنی ہماری بات پوچھنا چاہتے ہیں، انا لصبر فی الحرب صدق فی اللقاء، ہم جنگوں میں بڑے صبر کرنے والے ہیں، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہم سچے لوگ ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اور اگر آپ سمندر تک جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، اللہ کا نام لے کے آپ آگے بڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے کھل گیا۔ اب دیکھیے یہ ہے معاہدے کی پاسداری، انصار نے جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ باہر نکل کے جنگ کریں گے، انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم اپنے وعدے پہ تو پکے سچے ہو، لیکن جو اگلا یہ مرحلہ ہے اس کو بھی تم قبول کرتے ہو یا نہیں قبول کرتے، اگر نہیں کرتے پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور انصار نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے نام پر، پھر آپ آگے بڑھو۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، پھر سر رات کو آپ روتے رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی دعائیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد غزوہ بدر ہوا۔ تو یہ سارا کا سارا جو کچھ ہوا یہ اس آیت کے بعد ہوا ہے۔ اس آیت میں اولین خطاب ہوا ہے کس کو؟ مہاجرین کو، اور پھر اس کے ذریعے سے خطاب ہوا ہے باقی تمام امت کے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ جن لوگوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے جہاد کی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا. إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, ہاں مگر یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, صرف یہ جرم ہے. اب آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جہاد صرف اس امت پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے, جس طرح نماز ہے, روزہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اسی طرح جہاد جو ہے وہ بھی ہر زمانے میں فرض ہوتا رہا, کہ جب دیکھا جائے کہ اب کوئی نصیحت کا کارگر نہیں ہو رہا, نرمی کام نہیں دے رہی, تو اللہ تعالیٰ نے مشہور ہے نا, اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں نازل کی اور پانچواں ڈنڈا نازل کیا. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید, قرآن نے ہے میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے رسولوں کو بھیجا, ہم نے کتابیں نازل کی, ہم نے ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. لیکن وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا جس کے اندر بڑی طاقت ہے. یعنی اگر رسولوں سے کام نہ چلے اور کتابوں سے کام نہ چلے, نصیحت سے کام نہ چلے, ترازو سے کام نہ چلے, لوگ انصاف قائم نہ کریں, پھر مجبور ہو کر لوہے کا استعمال کرنا پڑتا ہے, یعنی ڈنڈا اور جہاد کرنا پڑتا ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جہاد جو ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے. اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو جس زمانے میں عیسائی تھے ان کی خانقاہیں باقی نہ رہتی, ان کے کنیسہ باقی نہ رہتے, جس زمانے میں یہودی تھے ان کی عبادت گاہیں باقی نہ رہتی, اور اگر جہاد نہ ہو تو یہ مساجد ساری ختم ہو جائیں, مساجد کو کوئی نہ چھوڑے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ہر دور میں جو مسلمان ہوتے رہے ہیں اپنے اپنے دور میں ان سب کو جہاد کی اجازت دی ہے تاکہ وہ اپنی جان, اپنے مال, اپنے آبرو, اپنے دین اور اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ کر سکیں. کیونکہ اگر تحفظ آپ نہیں کریں گے اپنی جان کا تو لوگ تو آپ کی جان لے لیں گے, آپ کے کپڑے اتار لیں گے. ہر انسان کو اپنی جان, مال, آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے جان کا دفاع من قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید, جو اپنے جان کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنے دین کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور نہ کرتے, لہدم الصوامع, تو جو صومعہ ہیں یعنی راہبوں کی کوٹھریاں وہ منہدم کر دیے جاتے, وویعون اور کنیسہ منہدم ہو جاتے, وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے منہدم ہو جاتے, ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور یہ مسجدیں منہدم ہو جاتی جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. یعنی ہر دور کے اندر یہ عبادت کدے جو تھے اپنے دین کے نمائندے تھے. ایک زمانے میں یہ کنیسہ اور یہ گرجا, اور ایک زمانے کے اندر یہودیوں کا عبادت کا تھا, یہ سب اپنی اپنی جگہ میں برحق تھے. لیکن جب اگلا دین آیا, یہ پرانے دین منسوخ ہو گیا اور پھر ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں, لیکن اپنے اپنے دور کے اندر ان کو جہاد کی اجازت تھی تاکہ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو فرما ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور کر دیتے ہیں, یعنی بعض لوگوں کے شر کو بعض لوگوں کے ساتھ دور کر دیتے ہیں. شریر لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کو اٹھا دیں, شریر لوگ چاہتے ہیں کہ جناب دین کو نہ پھیلنے دیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے دین کی حفاظت کریں گے, دفاع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, مجاہدین کو, تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور کرتے رہتے ہیں, لہدیم الصوامع, تو صوامع منہدم ہو جاتے, بیا صلوات اور مساجد. صوامع جمع ہے صومعة کی, اور صومعة کہا جاتا تھا اس چھوٹی سی کوٹھری کو جس میں بند ہو کے اس زمانے کے پادری راہب عبادت کیا کرتے تھے, اس لیے اس کا ترجمہ کوٹھری بھی کیا گیا ہے, اور حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس کا ترجمہ خانقاہ کیا ہے کہ جس میں آدمی یکسو ہو کے اپنا بیٹھا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو صومعة اصل میں کہا جاتا ہے راہبوں کی چھوٹی کمرے کو, راہبوں کی چھوٹی کوٹھری کو. تو اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور نہ کرتے تو صوامع منہدم ہو جاتے, یعنی خانقاہیں منہدم ہو جاتی, و بیعن, بیع کہتے ہیں کنیساؤں کو, و صلواتن, صلوات کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گدوں کو, و مساجد, اور مساجد تو مسلمانوں کی عبادت کی جگہیں, یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور مساجد کے اندر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اشارہ کر دیا کہ جب مسجدیں آ گئیں, دین اسلام آ گیا, اب اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ صرف کہاں ہوتا ہے, مسجد کے اندر ہوتا ہے, باقی جو دوسری عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, پتہ نہیں کس کس کو شریک کر دیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے, بھجن زیادہ ہوتا ہے. تو فرما و مساجد و یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور یہ مسجدیں منہدم ہو جاتی جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. معلوم ہو کہ جہاد کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اسلام کے شروع میں اگرچہ اجازت نہیں دی گئی 13 سال تک, لیکن آخری 10 سالوں میں جہاد کی اجازت دے دی گئی, اور یہ جہاد کی اجازت پرانے مذہبوں کے اندر بھی دی گئی تھی تاکہ جو عبادت کرے ہیں وہ اپنی جگہوں پر قائم رہیں. آگے فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ جو آدمی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ مجاہد جہاد کرنے والا اگر اللہ کی مدد کرے گا, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور ضرور بالضرور اللہ مدد کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی مدد کرتا ہو. حالانکہ اللہ کی مدد کو تو کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم جاہل لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اگر تم دیکھو دین کی مدد کرو گے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کی مدد کی, اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے, اللہ طاقتور ہے غالب ہے, طاقتور ہے غالب ہے. اور اسی لیے ساری دنیا کے کافر جمع ہو جائیں لیکن مسلمانوں کو نہ کبھی ختم کر سکے نہ کبھی ختم کر سکتے ہیں. باقی دنیا ہے, دھوپ چھاؤں ہے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑیں, کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے, کبھی بدر ہے کبھی احد ہے, کبھی فتح مکہ ہے کبھی حنین ہے. یہ دنیا ہے, دنیا میں تو اونچ نیچ دھوپ چھاؤں چلتی رہتی ہے, لیکن ایسی صورت کہ کافر مل کے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں ممکن نہیں ہے. اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ولینصرن اللہ من ینصره, اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہوں. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے غالب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دار الامتحان ہے, دیکھیں نا, ویسے تو اللہ تعالی چاہے تو ایک حکم دے اور سارے کافر مر جائیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالی ایک حکم دے سارے کافر مر جائیں, لیکن یہ اللہ تعالی اس طرح کرتے نہیں ہیں. دنیا ہے, اس دنیا میں دنیا ہی کے طریقے سے, اسباب کے ذریعے سے جنگ ہوتی ہے, جہاد ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, جو مخالف ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں ان کی دنیا اور آخرت میں عزت سر بلندی ہوتی ہے, آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو یہ سب دنیا ہے, اور اس دنیا کو اسباب کے ماتحت رکھا گیا, اور اسباب میں ایک سبب جہاد بھی ہے جس کے ذریعے سے. اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے, بڑا مشہور شعر ہے, سبھی پڑھتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور قرآن مجید میں ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے نازل فرمائے, لیکن اور ویسے تو ایک ہی فرشتہ سارے کافروں کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن فرشتے جو نازل کیے جاتے ہیں وہ اس لیے نازل نہیں کیے جاتے کہ مسلمان تو ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں فرشتے ہی لڑتے رہیں گے, ایسا نہیں ہوا. نہ بدر میں ایسا ہوا, نہ احد میں ایسا ہوا, نہ فتح مکہ میں ہوا, کہیں بھی نہیں ایسا ہوا, لڑتے مسلمان ہی ہیں. اتنی بات ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ مومنین کی تقویت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں ان کی, ان کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ ثابت قدم رہ سکیں, ورنہ لڑنا پڑتا ہے مسلمانوں ہی کو. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, قرآن نے فرمایا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو, فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ, جا کر شریک ہو جاؤ, اور بلکہ ان کو ثابت قدم رکھو. ثابت قدم رکھو کیا مطلب؟ کہ جب تم پہنچو گے سکینت نازل ہوگی ان کو, اور فرشتے کچھ نظر بھی آئے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, کچھ غیبی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. لیکن لڑائی فرشتوں نے نہیں کی, لڑائی کس نے کی؟ مسلمانوں. اکا دکا کوئی کسی کافر کو کسی فرشتے نے مار دیا, ورنہ اصل جو لڑنا پڑا وہ صحابہ ہی کو لڑنا پڑا, بدر میں بھی احد میں بھی. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں فرشتے جو نازل ہوتے ہیں یا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ تقویت کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی ہمت مضبوط ہو جائے, آپ کھڑے ہو جائیں کفر کے سامنے اور کافروں کا اور کفر کا مقابلہ کر سکیں. تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اللہ ضرور بِضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہوں. ان اللہ لقوی و عزیز, بے شک اللہ بہت طاقتور ہے غالب ہے. اور یہ جو آ گیا نا کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا, اور ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا, تو ہر مسلمان کو تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے اللہ کے دین کی مدد کے لیے. 24 گھنٹے 15 منٹ نکال لیں, آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں, مہینے میں ایک دن نکال لیں کہ بھائی ہم دین کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے اپنے سارے کام چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی مدد بھی ہونی چاہیے. اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہوں. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالی طاقتور ہے غالب ہے. اب یہ جہاد کی اجازت دے دی گئی, یہ آیت آیت الجہاد کہلاتی ہے, سفر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی اور جہاد کا آغاز ہو گیا. اب اگلی جو آیت ہے 41ویں آیت جو آج ہم نے پڑھی اور آخری آیت ہم نے پڑھی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو جہاد کرنے والے مسلمان ہیں مہاجر, ان کو اور انصار, ان کو ہم اقتدار عطا کریں گے. اور جب ہم ان کو اقتدار عطا کریں گے تو یہ کیا کام کریں گے؟ نماز قائم کریں گے, زکات ادا کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. چنانچہ فرمایا الذین امکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جن کو مکہ مکرمہ میں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ وہ لوگ ہیں الذین ام مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کر دیں گے، اقام الصلاۃ تو یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کریں گے، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے. اشارہ کر دیا کہ یہ مہاجر جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے ہیں، ان کو زمین کے اندر زبردست اقتدار حاصل ہونے والا ہے، لیکن اس اقتدار کو یہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ استعمال کریں گے چار کاموں کے لیے: نماز کا قیام، زکاۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. معلوم ہوا کہ ہر حکومت کی اور ہر صاحب اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چار کام تو لا محالہ کرے. نمبر ایک اقامت الصلاۃ، نمبر دو ایتاء الزکاۃ، نمبر تین امر بالمعروف، نمبر چار نہی عن المنکر. اور یہ چار کام ایسے ہیں کہ یہ چار کام اگر ہو جائیں تو باقی جتنے دین ہیں وہ سارا کا سارا ان کے اندر خود بخود آ جاتا ہے. عجیب ہے یہ اقامت الصلاۃ، الذین اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے نماز قائم کریں. نماز کا سب سے پہلے ذکر اس لیے کہ سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ لوگوں کو پروردگار سے جوڑا جائے. سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ خود بھی اللہ تعالی سے جڑے اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑا جائے، اور اللہ سے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز قائم کرو. پانچ وقت جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکو کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے گا، سامنے بیٹھے گا، دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا. اور جو آدمی اللہ سے جڑے گا اسی کے بعد تو وہ اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کر سکتا ہے، اس کے بغیر تو نافذ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے، اقام الصلاۃ تو نماز کو قائم کریں گے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا اور یہ لکھا تھا کہ تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اور فرمایا کہ جس آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا. من ضیعها فهو اضیع لما سواه، جو آدمی نماز کو ضائع کر دے گا وہ باقی تمام چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے. جس کا اپنے پروردگار سے تعلق صحیح نہیں، جو پروردگار کو پروردگار نہیں مانتا، اللہ کو اللہ نہیں مانتا، وہ کیا انصاف قائم کرے گا؟ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو پروردگار سے جوڑا جائے، نماز قائم کی جائے. اسی لیے ہر حاکم وقت کی اور ہر ادارے کے سربراہ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نماز کے قیام کی ساری سہولتیں مہیا کرے، مسجد مہیا کرے، وضو کا انتظام کرے، ہر جگہ میں نماز کے انتظام ہو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جناب ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے یہ کام ضرور کر دیا تھا کہ ایئرپورٹ پر اور جناب مختلف جگہوں میں اور اداروں میں ہر جگہ انہوں نے ایک ایک مسجد قائم کروا دی تھی، ورنہ نماز پڑھنے کی جگہ ہی مشکل ہوتی تھی. تو پہلا کام یہ ہے صاحب اصحاب اقتدار کے لیے کہ وہ نماز کا قیام کریں، یعنی نماز کو قائم کرنے کے لیے سہولت فراہم کریں. دوسری جو چیز ہے وہ آتا و زکاتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں. زکات کا کیا مطلب؟ مالداروں سے 2.5% لیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے. مالداروں سے 2.5% لیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ مالداروں سے 2.5% لیں گے اور غریبوں میں تقسیم کریں گے تو اس کا اولین فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ زکات جو ہے یہ مستحقین زکات تک پہنچی، اور جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو ان کی بحالی کی صورت نکل آئے گی. پھر ایک قدرتی بات یہ ہوتی ہے کہ جب زکات فرض ہوتی ہے اور 2.5% نکالی جاتی ہے تو وہ 97.5% جو باقی رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، क्योंकि जिसके पास 97.5 बाकी रह गए वो सोचेगा कि 100 थे, 97.5 रह गए, और अगर मैंने एक साल तक इसको अलमारी में और रखा तो फिर 95 रह जाएंगे, फिर उसके बाद एक साल और गुजरेगा तो 92.5 रह जाएंगे। मजबूर होके वो उस रकम को बाहर निकालता है, और मजबूर होके जब रकम को बाहर निकालता है ताकि मैं इसको गर्दिश करके इससे पैसा कमाऊं और 100 के 110 बनाऊं। अब जाहिर है कि जब वो पैसा बाहर निकालेगा, अब पैसा बाहर निकाल के 100 के जब 110 बनाने की कोशिश करेगा, उसको मजदूर भी चाहिए, उसको पिकअप भी चाहिए, उसको माल उठाने वाले भी चाहिए, उसको माल पैक करने वाले भी चाहिए, माल बनाने वाले भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए। पैसे का बहाव जो है वो गरीबों की तरफ होता है, आवाम की तरफ होना शुरू हो जाता है, और हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा हो जाता है। एक तरफ वो 2.5% निकल गया, गरीबों तक पहुंचा, दूसरा वो जो 97.5 अमीरों के पास था वो अब रख नहीं सकते उसको, वो नहीं रख सकते और सूद ले नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि सूद पे तो पाबंदी है। अब नतीजे को 97.5 को बढ़ाने की तदबीर करनी पड़ेगी, और बढ़ाने का कोई तरीका इसके अलावा नहीं कि आप मार्केट में उसको लेकर आए, और मार्केट में लाने का मकसद यह है कि जो आवाम है उनको रोजगार मिलेगा, नई सनतें कायम होंगी, नई तिजारतें खुलेंगी, कारीगरों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा, और जनाब टैक्सी वालों को और पिकअप वालों को, हर आदमी को उसका फायदा पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला ने दो चीजें जिक्र फरमा दी कि ये वो लोग हैं जिनको हम अगर जमीन में इख्तदार अता करेंगे, नमाज कायम करेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक सही हो जाएगा। वह आता वो ज़कता, और ये ज़कात अदा करेंगे, यानी हुकूक को लिबा सारे दुरुस्त होते चले जाएंगे। पैसे का बहाव मालदानों की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि पैसे का बहाव गरीबों की तरफ होगा, निचले तबकात की तरफ होगा, तो माशरे के अंदर हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा होगा। आगे फरमाओ अमरू बिल मारू, तीसरी बात यह है कि ये लोग नेकी का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, और बुराई से रोकेंगे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अब इसके अंदर सारा दीन आ गया। नेकी का हुक्म दो, बुराई से, कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई चोरी नहीं कर सकेगा, कोई डाका नहीं डाल सकेगा, कोई कत्ल नहीं कर सकेगा, हम नहीं छोड़ेंगे उसको, गर्दन पकड़ लेंगे, अंदर तहखानों से भी उसको निकाल के लाएंगे, इस पर हद जारी करेंगे, हर शख्स की जान माल आबरू महफूज है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अब ये हो जाए सारा अमन अमान कायम हो जाएगा। चार चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, लेकिन इसमें दीन भी दुरुस्त हो गया, दुनिया भी दुरुस्त हो गई, मुआशियात भी सारी दुरुस्त हो गई, अमन अमान भी कायम हो गया। और यही वो निजाम था जो खिलाफत राशिदा में कायम हुआ, और इन मुहाजिर सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रिजवानुल्लाह अलैहिम ने कायम करके दिखाया। और इसीलिए तो उस्मान गनी का मकूला मशहूर है, जब उन आयत नाजिल हुई और बाद में इस आयत पर अमल हुआ तो उन्होंने फरमाया कि सना उन कब्ल अल बला, कि अल्लाह ताला ने अभी आजमाया भी नहीं था, तारीफ पहले कर दी, यानी आजमाइश तो बाद में आई, खुलफा ने ये काम सारे बाद में किए, लेकिन अल्लाह ताला ने तारीफ इनकी बहुत पहले कर दी थी, सन 2 हिजरी में तारीफ कर दी थी कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम इनको जमीन में इख्तदार अता करेंगे तो ये नमाज कायम करेंगे, जकात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। तो अल्लाह ताला ने सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन को और फिर बाद के खुलफा को ये तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने नमाज कायम की, जकात अदा की, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का निजाम कायम किया, तो अल्लाह से भी ताल्लुक सही हुआ, बंदों के भी हुकूक सही तरीके से अदा हुए, माशरे के अंदर अमन अमान कायम हुआ, जान माल आबरू सब महफूज हो गए। आगे कुरान ने आखिर में फरमाया वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और तब सब कामों का अंजाम अल्लाह के लिए, जो काम करोगे दुनिया भी फायदा तो आरजी होता है, असल फायदा तो कहां का फायदा है, आखिरत का। आदमी दुनिया में 60 साल ले लेगा, 70 साल ले लेगा, कितना रह लेगा, जाना तो आखिरत में है, अंजाम तो वहां है, असल कामयाबी तो वहां की कामयाबी है। तो ये कामयाबी अल्लाह ही के पास है, जो आदमी ये काम करेगा आखिरत के अंदर कामयाब होगा। तो फरमाया वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अल्लाह ही के लिए तमाम कामों का अंजाम है, यानी अल्लाह के पास पहुंचकर इन तमाम कामों का तुम्हें बदला मिलेगा। یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح جو آج پڑھی گئی. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے, اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو, انکار کرنے والا ہو. اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے قتال کی, اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا, اور بے شک اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق طور پر. ہاں مگر یہ کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور کنیسہ یہودیوں کے عبادت کدے اور وہ مساجد جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جا رہا ہے سب منہدم کر دیے جاتے. اور اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی مدد کرتا ہو. بے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ. ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما. قرآن کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ. سننے اور سنانے کو قبول فرما یا اللہ. سنانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا اللہ معاف فرما, اور زندگی ہی میں اس کا تدارک اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ کئی لوگ بیمار ہیں, بیماری کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما, اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.